أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور حال یہ تھا کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، اس کی ماں نے اس کو اٹھا کے رکھا کمزوری پر کمزوری کے ساتھ، اور اس کا دودھ چھڑایا 2 سال میں. ہم نے وصیت کی کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. اور اگر ماں باپ تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی چیز کو جس کا کوئی علم نہیں ہے، تو تم ماں باپ کی اطاعت مت کرنا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنا، دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارنا، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے میری طرف رخ کیا ہوا ہے، پھر تم سب میری طرف آؤ گے لوٹ کر، پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے، اور میں تمہیں بتلاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15 یعنی 12 سے لے کر 15 تک کی آیات ہیں. ان آیات کے شروع میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پچھلی مجلس میں یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی تھی کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں علماء کے کیا کیا اقوال ہیں، اور راجہ یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے اور حکمت والے انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں عطا کی تھی، اور راجہ قول کے مطابق ان کی کوئی دنیاوی وجاہت بھی نہیں تھی. وہ حبشی رنگ کے غلام تھے، موٹے ہوٹوں والے، اور صورت شکل ڈیل ڈول بھی کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھا، اور دنیاوی وجاہت بھی ان کو کوئی حاصل نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے زبان پر حکمت اور دانائی کی ایسی ایسی باتیں جاری فرمائی کہ جو ان کے بعد تمام نسلوں میں منتقل ہوتی چلی آئی ہیں. چنانچہ اسلام سے پہلے بھی ان کی دانائی کی باتیں نقل ہو رہی تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی حکمت اور دانائی کی باتیں سورہ لقمان کے اندر ذکر کی، اور اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھا گیا انہی کے نام پر. اور ان کی حکمت کی بہت ساری باتیں کتابوں میں مذکور ہیں، قرآن مجید نے بھی ان میں سے کئی باتیں، اہم باتیں ذکر فرمائی ہیں، اور بھی کئی باتیں کتابوں میں آئی ہیں. تفسیر ابن کثیر اور دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام سے حکمت کی بات یہ بھی منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ نہ تو اتنے کڑوے بنو کہ تمہیں پھینک دیا جائے، اور نہ اتنے میٹھے بنو کہ تمہیں نگل لیا جائے. یعنی لوگوں کے ساتھ جب میل جول کرو تو اتنے میٹھے بھی مت بنو کہ جناب تمہیں لوگ ہڑپ ہی کر لیں اور تمہیں دھوکا دیں اور تمہیں تکلیفیں پہنچائیں، اور نہ ہی اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تمہیں تھوک دیں یعنی تم سے نفرت کریں اور تمہیں دیکھ کر ان کو تکدر ہو. تو نہ تو اتنے میٹھے بنو کہ تمہیں نگل لیا جائے، اور نہ ہی اتنے کڑوے بنو کہ تمہیں پھینک دیا جائے. اور ایک حکمت کی بات شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان میں بھی نقل کی ہے، لقمان حکیم را پرسیدن حکمت از کے آموختی. گلستان میں ہے کہ لقمان حکیم سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے یہ دانائی کی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ لقمان حکیم را پرسیدن حکمت از کے آموختی گفت از جاہلاں. کہنے لگا میں نے حکمت کی بات جو ہے وہ جاہلوں سے سیکھی ہے، اور کہا میں جاہلوں کو دیکھتا ہوں، جو وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جو وہ باتیں کرتے ہیں میں اس سے بچتا ہوں، جب بچتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا فرمائی ہے. اس لیے اگر آدمی سیکھنا چاہے تو حضرت لقمان کی تعلیم کے مطابق بڑے استادوں کے بجائے جاہلوں سے بھی سیکھ سکتا ہے، کیونکہ لقمان حکیم نے تو یہی فرمایا کہ میں نے حکمت سیکھی ہے جاہلوں سے. کوئی آدمی نہ سیکھنا چاہے تو کسی بڑے مدرسے میں بڑے اساتذہ کے پاس رہے، لیکن جا حمارن صغیرن برجا حمارن کبیرن والا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. اور اگر آدمی سیکھنے پر آئے تو وہ محلے کے عام انسانوں سے، آوارہ لوگوں سے اور جناب مختلف لوگوں سے سیکھ سکتا ہے کہ کون سی باتیں ان کی صحیح ہیں، کون سی باتیں ان کی غلط ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ نظر عبرت ہونی چاہیے، نظر اعتبار ہونی چاہیے، آپ کی نگاہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہر وقت سیکھتے رہتے ہوں آپ لوگوں سے. بہرحال حضرت لقمان کی حکمت کی باتیں بڑی مشہور ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر صاف فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. پھر حکمت کی جو تفسیر ہے وہ بھی ہم گزشتہ ہفتے بیان کر چکے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اَنِشْكُرْ لِلَّهِ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اب اس کے اندر دو تفسیریں کی گئی ہیں. پہلی تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ انشکر للہ یہ قلنا کا محذوف ہے، یا قلنا، اور اصل میں عبارت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ وَقُلْنَا لَهُ انشکر للہ، کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی اور ہم نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں حکمت دی ہے. اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت ادا کی کہ تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو. یعنی ان کے اندر حکمت کی جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اسی سے ان کو کمال حاصل ہوا. تو دونوں تفسیریں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور ہم نے یہ کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور یہ تفسیر بھی صحیح ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. اور وہ حکمت کیا تھی؟ حکمت کی تفسیر آ رہی ہے انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی جب اور چیزوں پر شکر ادا کرتا ہے، کھانے پر شکر ادا کرتا ہے، اچھا کھانا کھا کے، اچھا پانی پی کے، اچھا لباس پہن کے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، الحمدللہ الذی رزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة وغیرہ، تو جس طرح آدمی کھانے پر، لباس پر، پانی پر، پیسے پر، گاڑی پر اور دوسری دنیاوی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اس طرح علمی نعمتوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. علمی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حافظ قرآن بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے قرآن مجید اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے فلاں درجے تک تو پہنچا دیا، باقی بھی آسان فرما دیجیے. تو جو علم اور حکمت کی بات آپ کو ملی ہے اس پر اگر آپ شکر کرو گے تو قرآن کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو ایک بات تو اس سے ہی معلوم ہوئی کہ شکر صرف مادی چیزوں پر نہیں ہوتا بلکہ جو علمی اور روحانی نعمتیں ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے. آپ نماز پڑھ کے نکلے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسجد آنے کی توفیق عطا فرما دی. نماز پڑھی، کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں نہیں آئے، آپ آ گئے فجر کے اندر یا زور کے اندر، اب باہر نکلتے ہوئے آپ نے شکر ادا کر لیا دل دل میں، تو یہ روحانی نعمت پر آپ نے شکر ادا کیا ہے. ایک دینی نعمت پر آپ نے شکر ادا کیا ہے. تو جس طرح دنیاوی نعمتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے، اس طرح دینی، علمی اور روحانی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہم نے لقمان کو حکمت دی اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی تو ہم نے تمہیں حکمت دی ہے اس پر خوب شکر ادا کرو. اور اگر دوسری تفسیر لی جائے تو اس کے مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور وہ حکمت یہ تھی کہ شکر کرو اللہ کے لیے، چنانچہ انہوں نے خوب شکر ادا کیا تو ان کو بڑی نعمت مل گئی. تو حکمت کی یہ بڑی بات ہے کہ آدمی شکر ادا کرے، یہ بڑی دانائی کی، دانشمندی کی بات ہے کہ آدمی شکر ادا کرے، اور جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا ہے. بلکہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. اگر انسان ایمان لے آئے اور شکر ادا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا شکریہ ادا کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ادا کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کیا ہے؟ شکور. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے الشکور، بہت شکر ادا کرنے والا. الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل، آدمی تھوڑا سا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ادا کرتا ہے، کہتے تو نے ایک کام کیا ہم نے تیرے لیے محل تیار کر دیا ہے. کام تھوڑا سا انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنے کے شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے اجر عظیم جمع کر دیتا ہے. الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل، تو شکر ادا کرنا بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات میں سے ہے. اللہ تعالی شکور ہے، بندے کو بھی شکور ہونا چاہیے، خوب شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ کا بھی، لوگوں کا بھی، جن جن لوگوں نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے ان کا خوب شکریہ ادا کرو. حدیث میں آتا ہے من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، یا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. ایک آدمی نے آپ کو پانی پلا دیا، ایک آدمی نے آپ کو کوئی چیز دے دی دینی یا دنیاوی، تو آپ کو چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کریں، جزاک اللہ کہہ دیں، دعا دے دیں یا اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرما. تو اگر یہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے اس کا مطلب کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. اور اسی لیے آگے آ رہا ہے انشکر لی ولی والدیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں اس کی عادت کم ہے، لیکن بہت ساری جگہوں میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس دوستوں میں بڑھیا ذرا سی کوئی بات کرو شکریہ جزاک اللہ، دوسرے کا احسان مانتے ہیں. کسی نے لائٹ جلا دی، کسی نے لائٹ بند کر دی، راحت پہنچا دی، چھوٹی سی بھی راحت پہنچا دی، شکریہ. تو یہ اس سے محبت بڑھتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات میں سے ہے، اور اس کی تعلیم دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اور سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اس لیے کہ انسانوں میں سے جو آدمی آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کر رہا ہے حقیقت میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہے. اس لیے سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور یہ شکر ایسی نعمت ہے کہ اس سے آدمی کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. جو آدمی شکر گزار ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہو، لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہو، اس کی زندگی بہت آسان ہوتی ہے. اور جو آدمی عبوسن قمطریرا ہو، ہر وقت غصے میں ہی رہتا ہو، ہر وقت الجھنوں میں رہتا ہو، ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہو، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، گھر میں یہ ہے، بیٹے کا یہ ہے، بیٹی کا یہ ہے، بیوی کا یہ ہے، جب دیکھو رو رہا ہے، جب دیکھو رو رہا ہے. جب آدمی روتی شکل ہوتا ہے، ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے. اے شمع تیری عمر طبیعی ہے، ایک رات رو کر گزار یا اسے ہنس کر گزار دے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ اے شمع تیری عمر طبیعی ہے، ایک رات رو کر گزار یا اسے ہنس کر گزار دے. آپ یہاں عمر لائے ہو، کوئی 40 سال لے کر آئے، کوئی 60 سال، کوئی 65 سال، کوئی 70 سال، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا کچھ وقت رکھا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، بیچ میں یہاں کچھ عرصے رہنا ہے اس دنیا میں، ہنس بول کے رہ لینا چاہیے، مسکرا کے رہ لینا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کر کے رہ لینا چاہیے، تاکہ زندگی آسان ہو جائے. ورنہ اگر آپ رو گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناشکری کرو گے، تکلیفوں کی شکایتیں کرتے رہو گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بھی روتی شکل، آپ کی بیوی بھی روتی شکل، آپ کے بچے بھی روتی شکل، آپ کے دائیں بائیں جتنے لوگ ہوں گے وہ بھی روتی شکل ہوں گے. اور آپ مسکراتے رہو گے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے دائیں بائیں، وہ بھی ان کے چہروں پہ بھی کچھ مسکراہٹ آئے گی. تو یہ ہر وقت روتا رہنا اور ہر وقت پریشانیوں میں گرفتار رہنا یہ انسان کی بہت بڑی ناشکری کی بات ہے. خوب شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, 950 سال, لیکن قرآن کہتا ہے کہ ما آمن معہ الا قلیل. 950 سال تبلیغ کے باوجود بہت کم ہی لوگ ان کے اوپر ایمان لائے, لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا, کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے بڑے شکر ادا کرنے والے بندے تھے. ہم 950 سال کام کریں اور نتیجہ کم نکلے یا نہ نکلے ہم تو روتے ہی رہیں گے, لیکن ان کو ہاں رونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا, وہ تو مسکراتے رہتے تھے کہ بھائی ہم اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے دین پہنچانے کی, مانتا ہے مانے, نہیں مانتا نہ مانے, جو مانے گا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. قرآن نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے انہ کان عبدا شکورا. ہمارے شیخ تھے حضرت نواب قیصر صاحب رحمہ اللہ تعالی, تو میں جاتا رہتا تھا ان کے پاس, بہت گیا ہوں میں, ہر ہفتے میں دو چکر میں لگاتا تھا, ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا, مغرب کی نماز اکثر ان کے ساتھ پڑھتا تھا, بہت خوش ہوتے تھے مجھے دیکھ کے, پوچھتے رہتے تھے. اب ظاہر ہے کہ مجھے دل کی بھی تکلیف فلاں چھوٹی موٹی چیزیں تو انسان کے ساتھ رہتی ہیں, تو لیکن نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اتنی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شکر کی توفیق دی, تو جب بھی میں ان سے بات کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے یہ, تو حضرت بہت خوش ہوتے تھے. فرمایا ماشاء اللہ آپ خوب شکر ادا کرتے ہیں, اور فرمایا کہ وقلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. قرآن نے شکایت کی ہے وقلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں. اب دیکھو یہ دنیا ہے, اس میں پریشانیاں تو آتی ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو ساری نعمتیں مل رہی ہوں. کچھ مقام آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے, کچھ آپ کی مرضی کے خلاف ہوں گے. کوئی بھی انسان چاہے کتنا ہی متقی, کتنا ہی بزرگ, کتنا ہی اللہ والا, کتنا ہی بڑا ولی اللہ ہو, سارے کام اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رحمت للعالمین, محبوب رب العالمین, حبیب رب العالمین, لیکن قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کتنی چیزیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے لیکن ہوئی. آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا, آپ کو گھر چھوڑنا پڑا, ہجرت کرنی پڑی, غزوہ احد ہوا, دانت ٹوٹ گئے, یہ وہ, کتنی کتنی تکلیفیں, آپ کے قریبی ساتھیوں کی شہادت ہوئی, لیکن آپ جانتے تھے کہ یہ دنیا ہے, اس دنیا میں کچھ چیزیں مرضی کے مطابق ہوتی ہیں, کچھ مرضی کے خلاف ہوتی ہیں. جو مرضی کے خلاف ہوں اس پر صبر واجب ہے, اور جو مرضی کے مطابق ہوں ان پر شکر واجب ہے. الایمان نصفان, نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے دو حصے ہیں, آدھا صبر ہے آدھا شکر ہے. جو چیز آپ کی مرضی کے خلاف آ جائے صبر کر لو, جو چیز آپ کی مرضی کے موافق آ جائے خوش ہو جاؤ شکر ادا کر لو, بس زندگی بہت آسان ہے. تو زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی شکر کی عادت ڈالے. آج کل یہ نفسیاتی امراض بہت پیدا ہو گئے ہیں, اس کے لیے معالج بھی بہت ہو گئے ہیں, سائیکٹرسٹ اور سائیکالوجی اور فلاں فلاں. اب یہ کیوں اتنے نفسیاتی امراض پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھتے ہر ایک ٹینشن میں ہے. صاحب مجھے بڑی ٹینشن ہے, ہر شخص سے پوچھو مجھے بڑی, صاحب فلاں آدمی بڑا ٹینشن ہے, بھائی فلاں ٹینشن میں ہے, اس کو ہم نیند کی گولی دیتے ہیں سوتا رہتا ہے. اب یہ حل ہے کہ جناب اس کو سلا دو, نیند کی گولیاں دے کے سلاتے رہو. ٹینشن کیوں ہے؟ ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ سارے کام میری مرضی کے مطابق ہو. اب وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہی نہیں تو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے. لیکن اگر آپ پہلے سے ذہن میں یہ بات رکھ لو کہ کچھ کام میری مرضی کے مطابق ہوں گے, کچھ میری مرضی کے خلاف ہوں گے, جو میری مرضی کے مطابق ہوں گے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا, تو اللہ تعالیٰ کی محبت مجھے نصیب ہوگی, اور جو کام میری مرضی کے خلاف ہوں گے میں اس پہ صبر کروں گا, اور آخرت میں سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ صبر کا ہے. آپ تہجد پڑھتے ہیں, آپ تبلیغ کرتے ہیں, آپ جہاد کرتے ہیں, آپ قرآن پڑھتے ہیں, ان سب کا ثواب ہے, اتنے کروڑ جو بھی آپ کہتے ہوں, لیکن سب سے بڑھ کے ثواب صبر کا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, ماں کروڑ بھی نہیں چلتا, 7 کروڑ 73 کروڑ بھی نہیں چلتا, وہ کروڑوں سے آگے بات ہے, صبر ہے, اور صابروں کو ان کا اجر ملے گا بغیر حساب کے. تو یہ بڑی نعمت ہے کہ آدمی چھوٹی موٹی تکلیفوں پر, بلکہ ہر تکلیف چھوٹی ہو جیسی بھی ہو, صبر سے کام لے, اور جو نعمت نظر آ رہی ہے اس پر شکر ادا کرے. اور یہ عجیب دنیا ہے کہ جس وقت میں آپ کو تکلیف ہوگی عین اس وقت میں آپ کو راحتیں بھی بہت نظر آ رہی ہوں گی, بشرطے کہ آپ کی آنکھ صحیح ہو. اگر تکلیفیں ہوں گی تو اس کے ساتھ 10 قسم کی راحتیں ہیں. اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں لیکن بیٹا دوائی کے لیے بھی موجود ہے, بیوی بھی موجود ہے پانی لانے کے لیے, ڈاکٹر کے پاس جانے کے پیسے بھی ہیں, تو کتنی نعمتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے ایک بخار ہے, ٹھیک ہے ایک تکلیف ہے, مگر کتنی نعمتیں موجود ہیں. تو آدمی ایک تکلیف کو تو دیکھتا ہے, مگر جو نعمتیں اللہ تعالی کی ملی ہوئی ہیں ان کو نہیں دیکھتا. اس کے نتیجے میں آدمی ناشکری کرتا ہے اور اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے, آخرت بھی. تو آج کل یہ جتنے سائیکالوجی سائیکٹرسٹ اور یہ جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ٹینشن, تو یہ سب ان کا علاج ایک ہی ہے کہ آدمی اللہ کی رضا میں راضی رہے, صبر کرے اور شکر کرے, زندگی آسان ہو جاتی ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اور جو شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے. یعنی اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اس کا فائدہ اللہ کو کوئی نہیں ہے. اگر آپ خوب شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کا فائدہ خود آپ کو ہے. قرآن کہتا ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے, یعنی اس کو خود اسی کو فائدہ ہوتا ہے. کون سا فائدہ؟ دنیا کا یا آخرت کا؟ دونوں فائدے. شکر ادا کرو گے دنیا بھی آسان ہوگی, ہنستے مسکراتے آپ زندگی گزار لو گے, روتے شانہ بنو, ہنستے مسکراتے زندگی گزارو, اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور جناب زندگی گزارتے رہو, یہاں تک کہ موت سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے, موت تو آنی ہے. تو اس میں بھی آدمی کو ہنس بول کے موت کا استقبال کرنا چاہیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ انتقال سے پہلے شعر پڑھ رہے تھے, غدن نلق الاحبہ محمدن وحزبہ, کہ ہم کل اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی جماعت سے. تو ان کو انتقال کا بھی شوق لگ رہا تھا کہ بھئی انتقال ہوگا. تو ابھی ایک خاتون کا انتقال ہوا, کل میں ان کی نماز جنازہ میں گیا ہوا تھا, بڑی عجیب خاتون تھی. تو اپنے کینسر ان کو ہو گیا تھا لیکن انہوں نے چیر پھاڑ نہیں کروائی اور کہا کہ میں ڈاکٹروں کے ہاتھ میں اپنا جسم نہیں دوں گی. صبر سے کام لیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی منزل آسان کر دی, 1 مہینے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. کل نماز جنازہ تھی تو وہ جناب اپنے بچوں سے انتقال سے کچھ دیر پہلے کہنے لگی کہ میرے چاہنے والے محبت والے جتنے یہاں ہیں اس سے زیادہ وہاں ہیں. میرے چاہنے والے محبت والے جتنے یہاں اس دنیا میں ہیں اس سے زیادہ وہاں ہیں. ان کے ماں باپ شوہر سب آگے جا چکے تھے, بہن بھائی, تو ان کو اطمینان تھا کہ میں وہاں جا رہی ہوں تو وہاں سب اپنے ہی لوگوں سے ملاقات ہوگی. یہ ساری بات ہوتی ہے جب آدمی دین کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے. تو شکر ادا کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر یہ بڑی دانائی کی بات ہے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت ادا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ, اور جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اپنی ذات کے لیے. اپنی ذات کا مطلب سمجھ گئے کہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا شکر کا, درجات بڑھیں گے, اور دنیا میں بھی شکر کا فائدہ ہوگا کہ زندگی آسان ہو جائے گی اور جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس میں اضافہ ہوگا. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا. تو قرآن کہتا ہے ومن شکر فانما یشکر لنفسه, جو شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی لیے. ومن کفر فان اللہ غنی حمید, اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے. ومن کفر, اور جو کفر کرتا ہے, کفر کا مطلب ناشکری, جو ناشکری کرتا ہے, فان اللہ غنی حمید, تو بے شک اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز ہونے میں اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اور آپ کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. تم شکر ادا کرو نہ کرو اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا. شکر ادا کرو گے تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے, تمہاری ہی نعمتوں میں اضافہ ہوگا, تمہارے ہی لیے زندگی آسان ہوگی, ہنس بول کے زندگی گزار لو گے. تو اور جو اگر ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے شکر کی اور شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید, اور جو ناشکری کرے گا فإن اللہ غنی حمید, تو بے شک اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز ہے یعنی اسے کسی کے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. حمید قابل تعریف ہے, قابل ستائش ہے, تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. اور یہ حمید صفت مشبہ ہے, اور حمید کہتے ہیں اس ذات کو جو قابل تعریف ہو چاہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے. ایک ہوتا ہے محمود, محمود کا مطلب جس کی تعریف کی جائے, مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی حامد ہو تو محمود ہوگا. تعریف کرنے والا تعریف کرے گا تو پھر وہ ہوگا جس کی تعریف کی جائے. لیکن حمید جو ہے اس کے لیے فاعل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تعریف کرنے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حمید تو صفت مشبہ ہے, اگر کوئی تعریف نہ کرے تو بھی اللہ قابل تعریف ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید, اور جو ناشکری کرے گا تو بے شک اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے. اور بعض مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب شکر کا ذکر کیا تو یشکر مضارع کا صیغہ استعمال کیا, اور جب ومن کفر ناشکری کا ذکر کیا تو ماضی کا صیغہ ذکر کیا. اگرچہ شرط کے اندر مستقبل یعنی مضارع اور ماضی ایک ہی معنی میں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں مستقبل کے معنی میں ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جب لفظ شکر ذکر کیا تو مضارع کے صیغے کے ساتھ, جو کہ تجدد اور حدوث پر اور دوام پر, تجدد اور حدوث پر دلالت کرتا ہے, اور کفرہ یہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے, اشارہ کر دیا کہ شکر تو بار بار کرنا پڑتا ہے اور ناشکری ایک مرتبہ کی بھی بری ہے. ومن یشکر فانما یشکر لنفسه, جو شکر کرے گا تو جزی نیت وہ شکر کرے گا اپنے فائدے کے لیے, اپنی ذات کے لیے. ومن کفر, اور جس نے ناشکری کی, فان اللہ غنی حمید, تو بے شک اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے. آگے آیت نمبر 13 میں فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ, اور حال یہ تھا کہ لقمان اپنے بیٹے کو وعظ کر رہے تھے یعنی نصیحت کر رہے تھے, یا بُنَيَّ, اے میرے پیارے بیٹے, لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک، بے شک شرک بہت عظیم ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. تو حضرت لقمان نے علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت کی، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت کی وہ توحید کی کہ توحید اختیار کرنا، شرک سے بچنا، نہ شرک فی الذات ہو، نہ شرک فی الصفات ہو، نہ شرک فی العبادت ہو، نہ شرک فی الذات ہو، نہ شرک فی الصفات ہو، نہ شرک فی العبادت ہو. یہ تینوں تو شرک حقیقی ہیں، اور شرک حکمی یہ شرک فی العمل کہ آدمی ریاکاری کرے اور عمل دوسروں کو دکھائے، وہ حقیقی شرک تو نہیں ہے، لیکن وہ چھوٹے درجے کا شرک ہے. تو ہر قسم کے شرک سے بچنے کی نصیحت کی، اور یہ فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. اور یا ابنی بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن قرآن نے اس کو نقل کیا یا بنیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو لقمان علیہ السلام نے ایسا لفظ استعمال کیا جو بیٹے کے لیے محبت پر دلالت کرتا ہو. اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک عظیم ظلم ہے. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی جب وعظ و نصیحت کرے تو ٹھنڈے طریقے سے کرنی چاہیے. ہم لوگ جب کسی کو سمجھاتے ہیں تو عام طور سے غصے میں سمجھاتے ہیں، جب غصے میں سمجھاتے ہیں تو ہمارے لہجے میں چھنچلاہٹ ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے، مخاطب کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، چنانچہ وہ بھی مزاج میں اس کی سختی آتی ہے، وہ بھی پلٹ کے سخت جواب دیتا ہے. لیکن یہ طریقہ انبیاء کرام علیہ السلام یا اہل حکمت کا نہیں ہے. حضرت لقمان اگرچہ نبی نہیں تھے مگر بڑے حکیم دانا آدمی تھے، تو انہوں نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو نرم الفاظ میں، اور یہ کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِذُهُ، اور حال یہ تھا کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. ظلم کئی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی آدمی اپنے ملازم پر ظلم کرے، کوئی آدمی اپنے اولاد پر ظلم کرے، ظاہر ہے یہ بھی ظلم ہے، لیکن اولاد اپنے ماں باپ پر ظلم کرے یہ اور بڑھ کر ظلم ہے. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آدمی اپنے خالق اور مالک کا انکار کر دے جس نے اس دنیا میں اسے بھیجا ہے، اور جو رزق دینے والا ہے، اور جو اس کے جسم کا اور تمام روحانی قوتوں کا مالک ہے، اس کا انکار کر دے اور اس کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے لگے، یہ ظلم عظیم ہے. تو سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اور یہ وہی بات ہے جو ایک حدیث میں آتی ہے کہ جب آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو ملایا نہیں، ظلم کو نہیں ملایا، کسی پر ظلم نہیں کیا، اولئک لہم الامن، تو ان کے لیے امن ہے قیامت کے دن، وہم مہتدون، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. صحابہ پر یہ آیت بڑی بھاری ہو گئی. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ تو غلطی ہوتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ظلم کبھی ہو ہی جاتا ہے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ہمیں امن نہیں ہوگا اور جو فضیلت ہے وہ نصیب نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے لقمان کی وہ نصیحت نہیں سنی جو حضرت لقمان کی قرآن نے نقل کی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. یعنی اگر شرک نہیں کرے گا تو باقی گناہوں کی معافی کا امکان ہے. اور اسی کو قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کی مغفرت نہیں کرتا، لیکن شرک کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں. توبہ سے تو سبھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بغیر توبہ کے بھی معاف ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. یرحم من یشاء ویعذب من یشاء وإلیہ تقلبون. لیکن شرک کی معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اسی لیے اگر کسی آدمی کا کفر پر اور شرک پر انتقال ہو جائے، اعاذنا اللہ من ذالک، اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن اگر ایمان سلامت ہے اور کوئی دوسرا ظلم چھوٹا موٹا آدمی نے کیا ہے، تو اس کا بھی امکان ہے کہ آخرت میں قبر میں اللہ کی پکڑ ہو جائے، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اور نیکیوں کی وجہ سے اس کی پکڑ نہ فرمائے، اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرتے، شرک کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے، سکتی ہے. تو سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے. اس کو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اب یہ پہلی نصیحت کی حضرت لقمان علیہ السلام نے. اس کے بعد دو آیتیں اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں، اور ان دو آیتوں کا حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں سے بظاہر تعلق نہیں ہے. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ کہا یہ کہا، یہ نہیں ہے. اس کے بعد جو آگے آیتیں آ رہی ہیں اس میں یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، یا بنی اقیم الصلاۃ، یہ آ رہا ہے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہ نصیحتیں ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی. بیچ میں یہ دو آیتیں لائی گئی ہیں، اور ان دو آیتوں میں حضرت لقمان کا ذکر ہے، نہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں. حملته امه وهنا على وهن، کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تھا کمزوری پر کمزوری کے ساتھ. وفصاله في عامين، اور دودھ چھڑایا تھا دو سال میں. ان اشکر لی ولی والدیک، تو ہم نے وصیت کی کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. الی المصیر، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر ماں باپ تمہیں مجبور کریں اس بات پر کہ تم شرک کرو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کا جس کا کوئی علم ہی نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم شرک میں ماں باپ کی اطاعت مت کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارنا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو میری طرف رخ کر رہے ہوں. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب میرے پاس آؤ گے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں بتلاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے. اب یہ بیچ میں دو آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصیت کی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، خاص طور پر ماں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی. البتہ ماں باپ اگر شرک کا حکم دے تو شرک میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، یا کسی حرام کام کا حکم دے تو حرام کام میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی، البتہ بات مانی جائے گی اس اللہ والے کی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا ہوا ہے. پھر سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ وہاں بتائے گا کہ تم لوگ کیا کرتے رہے تھے. یہ ہے مفہوم ان دو آیتوں کا جو بیچ میں آئی ہیں. اب یہ بیچ میں دو آیتیں کیوں لائی گئی ہیں؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ آیتیں نازل ہوئی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے واقعے میں، جو میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی چیپ بات ارشاد فرمائی، اور اس کو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ نے تفسیر عثمانی میں نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہتے لقمان علیہ السلام نے جب نصیحتیں شروع کی تو سب سے پہلے توحید کی نصیحت کی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اگلی نصیحت وہ کرنا چاہتے تھے کہ بیٹا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، لیکن کر نہیں سکتے تھے یہ نصیحت، کیونکہ اگر وہ نصیحت کرتے کہ بیٹا اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ بیٹے سے کہہ رہے کہ میرے ساتھ اس نے سلوک کرو، گویا اس میں خود غرضی کا ہلکا سا شبہ پیدا ہو جاتا ہے. خود غرضی کا ہلکا سا شبہ پیدا ہوتا ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام حکیم تھے، حکمت والے تھے، دانا آدمی تھے، انہوں نے یہ نصیحت نہیں کی بیٹے کو، یہ نصیحت نہیں کی کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کہ حضرت لقمان نے تو نہیں کی لیکن ہم کرتے ہیں. لقمان نے تو اس لیے نہیں کی کہ خود غرضی کا شبہ پیدا ہو رہا تھا، اس لیے وہ رک گئے اور اس وقت میں انہوں نے نصیحت نہیں کی، لیکن ہم نے یہ نصیحت کی ہے حضرت لقمان کے بیٹے کو بھی اور اس زمانے کے تمام لوگوں کو اور اب بھی، کہ آدمی کو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے. دیکھیے جب خود غرضی کا شبہ ہو جاتا ہے پھر بات مؤثر نہیں ہوتی. اگر ایک استاد آپ کو نصیحت کرے کہ بھئی تم اپنے اساتذہ کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو، ان کی خدمت کیا، آپ کہیں گے اپنی خدمت کروانا چاہ رہا ہے. یہ قدرتی طور پر ایک انسان، اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ بھئی دیکھو شوہر کی عزت کرنی چاہیے، بیوی کیا سمجھے گی؟ سمجھ جائے گی کہ مجھ سے اپنی عزت کروانا چاہ رہا ہے. حالانکہ آپ جو باتیں اس کو بیان کر رہے ہو وہ صحیح بات بیان کر رہے ہو، قرآن حدیثی کی بات بیان کر رہے ہو، حق بات بیان کر رہے ہو، لیکن حق بات اگر ایسے انداز سے بیان کی جائے کہ جس میں خود غرضی ہو رہی ہو تو مخاطب پر پھر اس کا اثر نہیں ہوتا. اگر کسی آدمی نے چندے کے فضائل پر اور فضائل صدقات پہ آدھے گھنٹے تقریر کی اور آدھے گھنٹے تقریر کرنے کے بعد چندہ مانگنا شروع کر دیا، لوگ کیا سمجھیں گے؟ جس کو بھی اللہ نے تھوڑی سی عقل دی ہے وہ سمجھ جائے گا کہ آدھے گھنٹے کے جی انہوں نے قرآن حدیث سنائی ہے، یہ اصل میں قرآن حدیث سنانا مقصود نہیں تھا، پیسے مانگنا مقصود تھا، اپنا چندہ مانگنا مقصود. انسان بڑا حساس ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگوں کو پاگل نہ سمجھا کرو، لوگ پاگل نہیں ہوتے، لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو بات کہہ رہا ہے اس کے نتیجہ کیا ہے. اگر کوئی آدمی آدھے گھنٹے تقریر کرے گا چندہ مانگنے پر اور چندے کے فضائل بیان کرے گا، فضائل صدقات کے قرآن اور حدیث کے دلائل دے گا اور خوب باز و نصیحت کرے گا، پھر آدمی ہاتھ پھیلا دے گا چندے پر، تو وہ سارا اثر ختم ہو جائے گا. وہ سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو آدھے گھنٹے تک اس نے قرآن حدیث بیان کیا ہے اس کا ذاتی مقصد ہے چندہ لینا ہے، اس کو اپنے مدرسے کے لیے اور اپنے مسجد کے لیے اپنی ذات کے لیے. جہاں خود غرضی کا شبہ آ جائے گا جو آپ کی نصیحت ہے وہ مؤثر نہیں ہوگی. نصیحت اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب کہ سننے والے کو یہ پتا ہو کہ اس نے مجھ سے کچھ نہیں لینا اور یہ خود غرض نہیں ہے، اپنی غرض کوئی نہیں ہے، صرف ہمیں سمجھا رہا ہے. اور اسی لیے جو نبی آتا ہے وہ آ کے یہ کہتا ہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. سورۃ الشعراء میں آپ جا کے دیکھیں کذبت قوم نوح للمرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. کذبت عاد للمرسلین، اس میں بھی یہی ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. کذبت ثمود المرسلین، اس میں بھی یہی ہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. ہر نبی آ کے کہتا ہے میں نے تم سے کچھ نہیں لینا، بات صاف ہے تم سے کچھ نہیں لینا مجھے، لیکن تمہیں سمجھاؤں گا میں ضرور، حق بات بتاؤں گا تمہیں، چھوڑوں گا نہیں. تو یہ جب آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ کہنے والا خود غرض نہیں ہے، اس کی اپنی غرض نہیں ہے، تب نصیحت مؤثر ہوتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام آ کے سب سے پہلے یہ بات صاف کرتے ہیں کہ ہمیں نہ پیسہ چاہیے، نہ چندہ چاہیے، نہ ہمیں آپ کی چیزیں چاہیے، ہمیں آپ کو جہنم سے بچانا، بس ہمیں آپ کو تک دین پہنچانا ہے، ہمیں آپ کی دنیا و آخرت درست کرنی ہے، پھر اثر شروع ہوتا ہے. لیکن جب خود غرضی بیچ میں آ جاتی ہے تو نصیحت کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو حضرت لقمان بڑے حکیم تھے علیہ السلام، ان پر سلامتی نازل ہو. اور یہ میں صلی علیہ السلام بار بار کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ علیہ السلام غیر نبی کے لیے بھی جائز ہے. حضرت مریم علیہ السلام، ہم کہہ سکتے ہیں حضرت مریم، اللہ ان پر سلامتی نازل کرے، تو غیر نبی کے اوپر بھی سلامتی کی گنجائش ہے تبعان یا ضمن. تو بہرحال حضرت لقمان بڑے حکیم تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے اپنے بیٹے کو توحید کے بعد دوسری نصیحت یہ کی کہ وبالوالدین احسانا وعبد اللہ ولا تشرکوا بی شیئا وبالوالدین احسانا، اگر میں نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی نیت کی تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ سمجھے گا کہ یہ اپنے مقصد کے لیے نصیحت کر رہے ہیں. اسی حد لقمان رک گئے، لیکن وہ تو رکے، اللہ نہیں رکا، اللہ تعالیٰ نے تو بات پہنچانی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لقمان تم نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ، خیال کرو. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْن، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تکلیفیں اٹھا اٹھا کر. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْن، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا کمزوری پر کمزوری کے ساتھ. وہن کہتے ہیں کمزوری کو، اور حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا تھک تھک کر. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، ترجمہ کیا، اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر. وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں جب 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے تو انتہائی کمزور ہو جاتی ہے، اس کی جان نچڑ جاتی ہے، اس لیے کہ جو کچھ غذا جا رہی ہے وہ خود ماں کو کم ملتی ہے، بچے کو زیادہ ملتی ہے. چنانچہ ماں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور غذا ساری بچے کو جا رہی ہوتی ہے. اور اگر شوہر بھی ظالم ہو، صحیح غذا بھی نہ دے رہا ہو، تو پھر تو اور زیادہ بیچاری جو عورت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اور ہڈیاں اس کی اور جسم ختم ہونے لگتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ ولادت کا وقت آتا ہے تو وضع حمل خود اتنی تکلیف کی چیز ہے، درد سے اور وضع حمل، کہ یہ ایک اور مزید اس پر ذوف پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد 2 سال تک وہ عورت اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے، 2 سال کے بعد کہیں جا کر وہ کھانے پینے کے قابل ہوتا ہے. تو 3 طرح کی کمزوریاں اور تکلیف وہ برداشت کرتی ہے. حمل 9 مہینے کا ایک تکلیف، پھر اس کے بعد درد ذہ اور ولادت کے مراحل، یہ دوسری تکلیف، پھر 2 سال تک اس کو گود میں اٹھانا، اس کا پیشاب پخانا، اس کی تکلیف ہر چیز اس کی کرنا اور اس کو دودھ پلانا، یہ تیسری تکلیف. اور اسی لیے چونکہ 3 تکلیفیں ماں کی زیادہ ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں، آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. اس نے کہا پھر کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں، آپ نے فرمایا پھر اپنی ماں کے ساتھ. اس نے کہا پھر کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں، آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. 4 مرتبہ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ. 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا، 4 مرتبہ میں باپ کا ذکر کیا. اس لیے کہ اگرچہ ماں باپ مل کر اولاد کی پرورش کرتے ہیں، لیکن زیادہ تکلیفیں باپ نہیں اٹھاتا، زیادہ تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے. اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ زیادہ خدمت ماں کی کرے. بات تو مانے باپ کی، جب بات ماننے کا وقت آئے تو باپ کی بات مانے، کیونکہ باپ سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے. لیکن جب خدمت کرنے کا وقت آئے اور جناب حسن سلوک کا، تو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مقدم ہے. تو قرآن نے جو ماں کی تکلیف کی تین چیزیں تھیں، تینوں کو ذکر کیا. پہلے فرمایا حملت امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا کمزوری پر کمزوری کے ساتھ، یعنی کمزوری تھی 9 مہینے کی جس میں کمزور ہوتی چلی گئی، پھر کمزوری ہوئی درد ذہن کی، پھر آگے فرمایا وفصاله فی عامین، اور اس نے دودھ چھوڑایا 2 سال میں. تو گویا 2 سال تک دودھ پلانے کی کمزوری، یہ تیسری کمزوری ہے. ہم نے انشکر لی ولی والدی، ہم نے وصیت کی انسان کو کہ میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. معلوم ہے کہ خالی اللہ کا شکر ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہوگا، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہوگا. انشکر لی ولی والدی، میرا بھی شکریہ ادا کرو، شکر ادا کرو، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. آگے قرآن نے ایک عجیب آخر میں آیت ختم کی ہے الی المصیر، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر ماں باپ کوئی ظلم کریں یا تمہیں تمہاری خدمت کا صلہ نہ ملے تو کوئی پریشان ہونے کی کیا بات ہے، سب کو میرے پاس تو آنا ہے. تم نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، اور اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو بھی ہمارے پاس آنا ہے، پھر تم ہم سے چھوٹ نہیں سکتے. قرآن عجیب ہے، آخر میں الی المصیر، میرے پاس ہی لوٹ کے آنا ہے. ہر ایک کو تنبیہ کر دی کہ جو اچھا کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو برا کرے گا اپنے لیے کرے گا، کیونکہ تم سب کو میرے پاس آنا ہے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا کمزوری پر کمزوری کے ساتھ، اور اس کا دودھ چھوڑایا 2 سال میں، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. آخری آیت آج کے درس کی یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر ماں باپ تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو ایسی چیز کا جس کا کوئی علم ہی نہیں ہے، یعنی کسی بت کو یا سورج کو یا چاند کو یا کسی اور چیز کو، نعوذ باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرو، فلا تطعہما، تو ماں باپ کا کہنا مت ماننا. فلا تطعہما، تو ماں باپ کا کہنا مت ماننا. وصاحبهما في الدنيا معروفا، اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا. واتبع سبيل من اناب الی، اور پیروی کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو میری طرف رخ کیے ہوئے ہیں. ثم الی مرجعکم، پھر میں تمہارے پھر تم سب کا میری طرف لوٹ کر آنا ہوگا. فانبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں بتلاؤں گا تم کیا کرتے تھے، تم کیا کیا کرتے تھے. اب یہاں اللہ تعالی نے 3 حکم دیے ہیں. پہلا حکم یہ دیا کہ اگر ماں باپ شرک کا حکم دیں فلا تطعہما، تو ان کی اطاعت نہ کرنا. ماں باپ حکم دیں کہ تم کافر بن جاؤ، نعوذ باللہ من ذلک، تو بات ان کی نہیں مانی جائے گی. اس طرح ماں باپ کسی داڑھی کے کاٹنے کا حکم دیں کہ جناب تم بالکل داڑھی منڈا لو، یا جناب فرض نماز چھوڑ دو، نعوذ باللہ، یا اور کوئی کسی ناجائز حرام کام کا حکم دیں، تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. قرآن نے صاف فرمایا اگر ماں باپ تمہیں مجبور کریں اس بات پر کہ تم شرک کرو، فلا تطعہما، ماں باپ کی اطاعت مت کرو. اور وجہ یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جب خالق کی نافرمانی لازم آ رہی ہو مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. یہ پہلا حکم ہے کہ ماں باپ کی حرام کاموں میں، کفر والے کاموں میں، شرک والے کاموں میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی. دوسرا حکم یہ ہے کہ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، کہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. یعنی اگر تمہارے باپ ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، تمہیں شرک کا حکم دے رہے ہیں، تو تم شرک میں تو ان کی بات مت مانو، لیکن دنیا میں تمہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہوگی. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو. اور وہ معروف طریقہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید میں دوسری جگہ میں ہے کہ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ماں باپ کو اف بھی مت کہو, ان کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے. ولا تقل لهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, ان کو اف مت کہو, ان کو جھڑکو مت. وقل لهما قولا كريما, اور ان کے ساتھ عزت سے بات کرو, عزت سے بات, تہذیب سے بات کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه, اور ان کے سامنے رحمت سے ذلت کا کے بازو جھکا دو, یعنی ان کے سامنے اکڑ کر مت کھڑے ہو بلکہ سر جھکا کر, کندھے جھکا کر کھڑے ہو. پتہ چلے کہ یہ بیٹا ہے اور میرا کوئی دشمن نہیں ہے, یا سختی کے ساتھ مجھ سے بات نہیں کر رہا. یہ قرآن کے احکام. معلوم ہوا کہ ماں باپ اگر کسی ناجائز کام کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی, لیکن دنیا میں ان کے ساتھ ہم وہی معاملہ کریں گے جس کا قرآن نے مختلف جگہوں میں ذکر کیا ہے کہ وہ بالوالدین احسانا. ماں کہتی ہے شرک کرو, آپ کہیں گے امی یہ نہیں ہو سکتا, امی جان یہ نہیں ہو, پاؤں آپ کے دباؤں گا, میں سر پہ مالش بھی کروں گا, آپ کی پوری خدمت کروں گا, لیکن شرک نہیں کر سکتا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے, ایسا طریقہ ہے کہ جو قرآن نے ہمارے لیے تجویز کیا ہے, اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسی طریقے پر عمل نہیں ہوتا. اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ یا تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, پھر ناجائز کام بھی شروع کر دیتے ہیں. ماں باپ نے کوئی غلط بات کہی وہ بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ماں باپ کی جو ناجائز بات ہے یا آرام بات ہے اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے, آپ کو انکار کر دینا چاہیے. اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ ایک اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے. جب انکار کرتا ہے تو سختی سے انکار کرتا ہے, آپ نے یہ حرام کام کیا آپ جہنم میں جاؤ گے. ارے تم ان کو جہنم میں جا کے اور ان کو جناب ڈانٹتے کیوں ہو؟ قرآن کہتا ہے فلا تقل لهما اف, ان کو اف مت کہو, ولا تنهرهما ان کو ڈانٹو مت, وقل لهما قولا کریما ان کے ساتھ عزت سے بات کرو. ٹھیک ہے وہ ماں باپ مشرک ہیں, کافر ہیں, آپ کو حرام کام کا حکم دے رہے ہیں, آپ معذرت کر دو کہ امی یہ کام نہیں ہو سکتا, لیکن امی امی کہتے رہو, ابا ابا کہتے رہو. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان کو ڈانٹو, آپ کو اجازت نہیں کہ اف کہو, آپ کو اجازت نہیں کہ بدتمیزی سے ان کے ساتھ بات کرو. ٹھیک ہے آپ نیک ہو وہ فاسق ہیں, ٹھیک ہے آپ دیوبندی ہو وہ بریلوی ہیں, ٹھیک ہے کہ آپ تبلیغی ہو وہ غیر تبلیغی ہیں, ٹھیک ہے کہ آپ نیک ہو اور وہ آپ مسلمان ہو وہ کافر ہیں, لیکن وہ ماں باپ ہیں, وہ ماں باپ ہیں تو وہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا جائے گا, چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے بریلوی ہوں, چاہے تبلیغی ہوں چاہے غیر تبلیغی ہوں, چاہے فاسق ہوں چاہے صالح ہوں, چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں. یاد رکھو ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ نیک ہیں, ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ ماں باپ ہیں, اس کا مسلمان ہونے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا مسلمان ہونے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی ماں باپ ہیں تو وہ ماں باپ ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہوں, چاہے نیک ہوں چاہے فاسق ہوں. آپ غلط باتیں تو ان کی ماننے سے انکار کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان کو ڈانٹ نہیں سکتے, آپ ان کو اف نہیں کہہ سکتے, آپ ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتے. اس کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر ماں باپ تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو ایسی چیز کا جس کا کوئی علم نہیں ہے, فلا تطعهما, تو دیکھو ماں باپ کی بات مت ماننا. لیکن فوراً فرمایا وصاحبهما فی الدنیا معروفاً, دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا. کون سے ماں باپ کے ساتھ؟ کافر ماں باپ کے ساتھ. کون سے کافر ماں باپ؟ جنہوں نے آپ کو شرک پر مجبور کیا تھا. قرآن یہ کہتا ہے کہ شرک میں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی, فلا تطعهما, آپ ان کی بات مت مانو, لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو. اور یہ ہماری معاشرت کی ایک بہت بڑی غلطی ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں، اور قرآن نے یہاں اس کی اصلاح فرمائی ہے کہ اگر آپ نیک ہیں اور آپ کے والدین یا آپ کا چچا، ماموں، بڑا بھائی یا شوہر یا بیوی یا اور کوئی جو بھی ہے وہ کسی ناجائز کام کا حکم دیتے ہیں، آپ ناجائز بات ماننے سے تو انکار کر سکتے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی، بد تہذیبی اور جناب بد زبانی اور یہ حرکتیں شروع کر دو، اس کی کوئی اجازت آپ کو نہیں. قرآن نے فرمایا کہ فلا تطعہما، ماں باپ کی اطاعت تو مت کرو ناجائز کام میں، شرک کے کام میں، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. آگے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جنہوں نے میری طرف رخ کیا ہوا ہے. اور اگر واحد کا ترجمہ کرنا چاہیں تو پیروی کرو اس آدمی کے راستے کی جس نے میری طرف رخ کیا ہوا ہے. نبی کے راستے کی پیروی کرو، صحابہ کے راستے کی پیروی کرو، سلف صالحین کے راستے کی پیروی کرو، اللہ والوں کی پیروی کرو، اور شرک اور گناہ کے معاملے میں ماں باپ کی پیروی نہ کرو، لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. اب یہ کام ہے بڑا مشکل. لوگ یا ادھر ہو جاتے ہیں اور یا ادھر ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہی کمال ہے کہ آدمی شرک اور کفر میں اور حرام کاموں میں تو دوسرے کی بات نہ مانے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے ہی زندگی گزارے. آپ کی ماں ہے، باپ ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے وہ آپ کے معیار پر نیک نہیں ہے، آپ بہت نیک ہیں فرض کر لو، فرض کرنے میں کیا ہے، فرض کر لو آپ جنتی ہیں، وہ نعوذ باللہ جہنم میں ہیں جیسے آپ لوگ سمجھتے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دو، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ رشتوں کو پامال کرنا شروع کر دو، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی کرو، اپنے جناب رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرو. اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ گھر میں ایک آدمی جو ہے وہ دیندار بن گیا، تبلیغ میں چلا گیا یا مدرسے میں آ گیا، اب اس کے بعد جناب اس کا دماغ جو ہے نا بالکل الٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں جنتی، یہ سب میں جان لوں بھی، ایک تو یہ دماغ میں آ جاتا ہے، اور پھر سیکھ کا سمجھتا ہے کہ چونکہ میں جنتی ہوں اور یہ سب میرے گھر والے جہنم میں جا رہے ہیں، اس لیے آگے پھر ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. بھائی تم اس گھر میں پیدا ہوئے ہو، تم ان کے بیٹے ہو، تم ان کے چھوٹے بھائی ہو، اس گھر کے جتنے معاملات ہیں اس کے ذمہ دار تم نہیں ہو، وہ ذمہ دار ہیں. تم ان کو وعظ و نصیحت کر سکتے ہو، محبت سے سمجھا سکتے ہو، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ اگر وہ کفر کا بھی حکم دے، شرک کا بھی حکم دے، حرام کاموں کا بھی حکم دے تو آپ ان کی بات مت مانو، لیکن آپ دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، تہذیب سے زندگی گزارو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور اس معاملے میں بہترین مثال جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو گھر سے نکالا، جاؤ چلے جاؤ، بہجرنی ملیا، چھوڑ کے چلے جاؤ، گھر سے نکال دیا. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، ابا جی میں آپ کے لیے استغفار ہی کرتا رہوں گا، اللہ میرے اوپر بڑا مہربان، آپ کے اوپر سلامتی ہو، آپ مجھے گھر سے نکال لیں لیکن میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا دیتا ہوں، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہوں گا، استغفار ہی کرتا. یہ طریقہ ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام. انبیاء کرام علیہ السلام بدتمیز نہیں ہوتے، آپ کی طرح بد تہذیب نہیں ہوتے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تہذیب سے اور شائستگی سے بات کرتے ہیں. تبلیغ کا مطلب بدتمیزی نہیں ہے، تبلیغ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب بدتمیزی نہیں ہے، بد تہذیبی نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی تبلیغ بھی کرے لیکن ساتھ ساتھ تہذیب کا راستہ اختیار کرے. اگر کوئی ناجائز بات کا حکم دیا جا رہا ہے آپ صاف انکار کر دو، امی یہ بات نہیں میں مان سکتا، معاف کیجیے گا، باپ سے بھی انکار کر دو، فلا تطعہما. لیکن قرآن کہتا ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. واتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے میری طرف رخ کیا ہوا ہے، یعنی نبی کے راستے کی، صحابہ کے راستے کی، اولیاء اللہ کے راستے کی پیروی کرو. ثم الی مرجعکم، پھر تم سب نے میرے پاس آنا ہے. ثم الی مرجعکم، پھر تم سب نے میرے پاس آنا ہے. فأنبئكم بما كنتم تعملون، میں تمہیں بتلاؤں گا تم کیا کرتے رہے تھے، میں تمہیں بتلاؤں گا تم کیا کرتے رہے تھے. اس لیے میرے دوستو بزرگو، سوچ سمجھ کے کام کرو، جو کام کرو سوچ سمجھ کے کرو، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ بتلائیں گے کہ تم نے یہ بات صحیح کی، یہ بات غلط کی. تو آدمی کو چاہیے کہ دنیا ہی میں وہ طریقہ اختیار کرے جو قرآن نے ہمیں سکھایا، احادیث نے سکھایا، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور دوسرے حضرات نے ہمیں سکھایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے، قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.